بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 99 شروع کرنے جا رہے ہیں. قرآت کے اختلاف کا موضوع زیر بحث ہے. اس موضوع کی آج 7ویں نشست آغاز کرتے ہیں. ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. گزشتہ 6 نشستوں میں ہم تیسرے مرحلے کے پہلے پہلو کی تکمیل تک پہنچ چکے تھے. آپ نے بتایا کہ تیسرا مرحلہ صحابہ کرام سے قرآن مجید کی آگے منتقلی کا مرحلہ ہے اور تینوں پہلو اس میں زیر بحث آئیں گے. متن قرآن کے بارے میں صحابہ کرام نے کیا کیا, قرآت کے بارے میں, اور اس طرح لہجے قرآن کے بارے میں. وہ دو روایات جو بالعموم غلط فہمی کا باعث بنتی ہیں, بڑی تفصیل سے وہ واضح ہوئی, ان کا پرسپیکٹو پس منظر بھی سامنے آیا. میں چاہتا ہوں وہیں سے بات کو جوڑیں اور یہ بتائیں کہ تیسرے مرحلے میں متن قرآن میں صحابہ کرام کے اقدامات کی بحث مکمل ہو گئی قرآت اور لہجے کے بارے میں. اب اس تیسرے مرحلے میں کیا سننا باقی رہ گیا؟
ہم تیسرے مرحلے میں, یہ دور صحابہ ہے, میں عرض کر چکا ہوں, اور یہ بات بھی میں نے واضح کر دی تھی کہ یہ کم و بیش 50 سال کا عرصہ ہے.
جی,
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, صحابہ کرام نے نظم سنبھالا ہے, یہ نظم سیدنا معاویہ کے دور تک انہی کے پاس رہا ہے. اس میں قرآن مجید کے آگے منتقل ہونے کے لیے جو طریقہ اللہ کے پیغمبر نے اختیار کیا تھا اسی طریقے کی پیروی کی گئی ہے. دو مسائل پیش آئے, ان کے بارے میں صحابہ کرام نے کیا اقدام کیا اس کی تفصیلات میں عرض کر چکا ہوں, اور ان دونوں کا تعلق کس چیز سے تھا؟ قرآن کے متن سے. یعنی قرآن مجید جب لکھا گیا تحریری صورت میں, اس کے نسخے تیار ہوئے, اب ظاہر ہے اس کا متن وجود میں آئے گا. قرآت تو پڑھنے کی چیز ہے, وہ ریڈنگ ہے, ریسیٹیشن ہے. اس میں تو آپ ایک متن کو پڑھتے ہیں اور اس طریقے سے ایک چیز وجود میں آتی ہے, لیکن وہ متن جو تحریر نے وجود پذیر کر دیا ہے, صحابہ کرام اسی طریقے سے اس کو لکھ رہے ہیں, آگے کی نسلوں کو منتقل کر رہے ہیں. اس کے املا سے متعلق ایک بڑا اقدام سیدنا عثمان نے کیا, اور اب گویا ہمیشہ کے لیے طے ہو گیا کہ قرآن مجید کے املا کا بھی یہ معیار طے کر دیا گیا ہے, اس سے اب کوئی شخص اختلاف نہیں کرے گا. چنانچہ انہوں نے حکم جاری کر دیا کہ اس املا سے مختلف اگر کوئی املا کسی کے پاس ہے تو وہ تمام نسخے ضائع کر دیے جائیں.
ٹھیک.
دوسری چیز قرآت ہے. میں عرض کر چکا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کا جو ممکن طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ لوگ یاد کر کے آگے منتقل کر رہے تھے. یعنی قرآن مجید حفظ کیا جائے گا, زبانی یاد کیا جائے گا. یہ غیر معمولی معاملہ اس کتاب کے بارے میں ہوگا. یہ اہتمام پیدا ہی یہاں سے ہوا ہے کہ ہم نے صرف اس کا متن منتقل نہیں کرنا جس طرح کہ دنیا بھر میں کتابیں منتقل ہوتی ہیں, بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ریڈنگ بھی آگے منتقل کرنی ہے. تو یہ تو ایک ہی صورت میں منتقل ہو سکتی تھی, اور وہ یہ کہ لوگ زبانی یاد کر لیں, یعنی جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا ہے اسی طریقے سے وہ زبانی یاد کر کے خود بھی پڑھیں, اگر کسی کو پڑھائیں تو اسی طریقے سے پڑھائیں, اگر کسی کو سنائیں تو اسی طریقے سے سنائیں.
ٹھیک.
چنانچہ قرآن مجید اسی طرح پڑھا جا رہا ہے. ان روایتوں میں بھی جن پر ہم نے بحث کی, آپ نے یہ دیکھا کہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں, یعنی کوئی دیکھ کر پڑھ رہا ہے تو گویا متن سے قرات کر رہا ہے. حفاظ ہیں, مختلف جگہوں پر قرآن سنا رہے ہیں, اور میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ اس طرح کی چیزیں لشکریوں کے ہاں زیادہ سامنے آ جاتی ہیں, کیونکہ ایک جگہ لوگ کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ایک ہی جگہ رہتے ہیں, وہیں نمازیں بھی مل کر پڑھتے ہیں, تو ایسی بہت سی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. چنانچہ جو چیز بھی سامنے آئی, جس طرح آج ہمارے سامنے کوئی چیز آئے گی تو ہم اہتمام کریں گے, اسی طریقے سے انہوں نے بھی اہتمام کیا, اور اس طرح متن کی حفاظت کے بارے میں کوئی تردد باقی نہیں رہا. قرآت کا معاملہ لوگوں کی قرآت ہی پر مبنی تھا, وہ اس کو قرآت کر رہے تھے. ایک دو نہیں, دسیوں کی تعداد میں قرآن مجید کے مختلف حصے لوگوں کو یاد تھے, دسیوں کی تعداد میں لوگ قرآن مجید پورے کے پورے قرآن کے حفاظ تھے. صحابہ کرام کے جلیل القدر لوگ, وہ بجائے خود قرآن مجید کے پڑھنے والے ہیں, خلفائے راشدین سب کے سب قرآن کے حفاظ میں سے ہیں. چنانچہ جتنے لوگ بھی بعد میں اپنی قرآن مجید کی سند بیان کرتے ہیں, وہ اگر آپ غور کریں تو انہی چاروں تک پہنچتی ہے زیادہ تر. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کیا مقام ہے, اس پر بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ قرآت پڑھائی جا رہی ہے, یہ پڑھی جا رہی ہے, یہ آئندہ نسلوں کو سکھائی جا رہی ہے, اور اسی طرح منتقل ہو رہی ہے جس طرح یہ اب منتقل ہوتی. یعنی اس وقت بھی ہمارے اپنے زمانے میں بھی اس کی ایک صورت یہ موجود ہے کہ ہم جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ قرآن سننے کے لیے مسجدوں میں جاتے ہیں، وہاں کچھ لوگوں کو قرآن یاد ہوتا ہے، وہ آگے کھڑے ہو کر پورا قرآن اس مہینے میں پڑھتے ہیں اور ان کے پیچھے ایک یا دو لوگ ان کی تصحیح کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یعنی یہ سلسلہ قرآن کے حفظ کا سلسلہ، قرآن کی قرآت کو منتقل کرنے کا اور حفظ کے ذریعے سے منتقل کرنے کا سلسلہ، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ماضی کی سرگزشت ہے، یہ آج بھی اسی طرح جاری ہے اور مسلمان اس روایت کو قائم رکھے ہوئے ہیں. تو صحابہ کرام کے دور میں جب 50 سال تک عرضہ اخیرہ کی قرات کو انہوں نے رواج دیا، اور یہی قرینے کی آس بھی ہے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے، یعنی روایت ہو رہی ہے، قرات ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو اب صرف یہی ہونا تھا نا کہ عرضہ اخیرہ کی قرات نے جو ترتیب اب سامنے قرآن کی لا کر رکھتی ہے اور جہاں جہاں کوئی تغیر کرنا تھا وہ کر دیا ہے، تو اب عرضہ اخیرہ کی قرات کو سامنے رکھ کر مسلمان اس کو پڑھیں، مسلمان اس کو سنیں، مسلمان اس کو سنائیں، اور خلفائے راشدین بھی اسی کا اہتمام کریں. تو 50 سال کا یہ عرصہ جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ گزرا، اس کے خاتمے پر اب تابعین ہیں جو اس پر تبصرہ کریں گے، یا صحابہ میں سے کوئی تبصرہ کرے گا کہ اس میں کیا کامیابی ہوئی. قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پڑھا جا رہا ہے، عرضہ اخیرہ کی قرات ایک نئی چیز تھی جو آخری سال میں ہوئی. ہم یہ بتا چکے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جس سال میں ہوئی ہے اسی میں عرضہ اخیرہ کی قرات بھی ہوئی، اور 2 مرتبہ قرآن مجید پڑھا گیا. جبریل نے بھی پڑھ کے سنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھ کے سنایا، صحابہ نے بھی سنا، پھر خلفائے راشدین نے پڑھنا شروع کر دیا، صحابہ نے پڑھنا شروع کر دیا. یہ بات تو ایک بالکل عقلی اور علمی بات ہے، جو چیز آج ہو رہی ہے ظاہر ہے اسی وقت بھی وہی ہوئی اور وہی ہونی بھی چاہیے تھی. لیکن پھر نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی کیا صحابہ کرام اس پہ کامیاب ہو گئے کہ وہ عرضہ اخیرہ کی قرات کو ہر طرف رائج کر دیں، وہی مسلمانوں کی قرات بن جائے، اس میں ادنا درجے میں کوئی اختلاف باقی نہ رہے، سب کے سب لوگ اسی کے مطابق قرآن پڑھنے لگ جائیں؟ اس کے لیے تاریخ کی مراجعت کریں گے اور میں عرض کر چکا ہوں کہ ہماری اس دور کی تاریخ وہ روایاتی کی صورت میں ہے، اخبار احاد کی صورت میں ہے. تو میں آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھ دیتا ہوں جس میں وہ تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے. یہ میں الجامع الکامل فی الحدیث صحیح شامل سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس میں جو روایتیں انہوں نے جمع کی ہیں اس میں سب سے پہلی روایت ایک صحابی سمرہ بن جندب کی ہے. یہ سمرہ بیان کرتے ہیں کہ عرض القرآن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضات، ایک تاریخی واقعے کا حوالہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ایسا ہی نہیں کہ ایک مرتبہ جبریل آتے تھے اور آ کے سنا کے چلے گئے، نہیں، یہ بار بار پیش کیا گیا. بار بار پیش کیا گیا کہ تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں. یعنی ہر رمضان میں وہ آتے تھے اور جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کو جبریل پڑھتے تھے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقصد سے اعتکاف کو اپنا ایک معمول بنا لیا ہوا تھا، اسی مقصد سے، یعنی قرآن سنا جاتا تھا، قرآن سنایا جاتا تھا. اس کو انہوں نے پہلے بیان کیا ہے. یہ میں یہاں واضح کر دوں کہ یہ بزار کی روایت ہے اور اس کا رقم ہے 4564. عرض القرآن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضات، یہ متربع کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا معاملہ یہ نہیں رہا کہ ایک بار سنا دیا اور بس اس کے بعد آپ جانے اور آپ کا کام، نہیں، یہ اہتمام اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی رہا، خاص طور پر مدینے میں کہ جبریل آئیں گے رمضان میں، قرآن مجید جتنا پڑھا گیا ہے اسی ترتیب سے اس کو سنایا جائے گا، جو ترتیب بعد میں دینی ہے. کہتے ہیں فیقولون، یہ صحابہ کہتے ہیں، یعنی یہ خود صحابی ہیں اور اس آخری دور میں یہ صحابہ ہی کا ایک قول نقل کر رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں قراتنا حاضحی ہے الارضہ الاخیرہ، کہ یہ جو اس وقت قرات ہم سب لوگوں میں رائج ہو چکی ہے، جس پر سب لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ جو ہماری قرات ہے، سب لوگ اس بات کو جان لیں کہ یہ ارضہ اخیرہ کی قرات ہے. یعنی صحابہ کرام لوگوں کو بتاتے تھے، اس بات کی طرف توجہ دلاتے تھے، اس کی تعلیم دیتے تھے کہ اس وقت جو قرات ہم کر رہے ہیں، یعنی مسجدوں میں ہو رہی ہے، قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا ہے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کے مسجدوں میں پڑھنے کی روایت سیدنا عمر کے زمانے میں باقاعدہ ہو چکی تھی، جیسے کہ اس وقت بھی ہمارے ہاں رمضان میں قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے. تو وہ سب جو صورتحال اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ صرف میں ہی نہیں اس بات کی گواہی دے رہا، بلکہ صحابہ کرام بھی عام طور پر لوگوں کو یہ توجہ دلاتے ہیں کہ جو ہماری اس وقت قرات تم سن رہے ہو، یہ قرات کون سی قرات ہے؟ یہ وہی عرضہ اخیرہ کی قرات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ عرضہ اخیرہ کی قرات اب قرات تو نہ ہو چکی ہے, ہماری قرات ہو چکی ہے.
اچھا,
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنی تھی, اس کے بعد ہم سب نے اس کو اختیار کر لیا, اور اس کے بعد اب ہم جب قرآن پڑھتے ہیں یا تم ہم سے قرآن سنتے ہو تو جو قرات, جو ریڈنگ تمہارے سامنے آتی ہے, یہ وہی عرضۂ اخیرہ کی قرات ہے. اس کے بعد عبیدہ السلمانی, یہ بڑی جلیل القدر تابعی ہیں, ان کی روایت ہے, اور یہ ابن ابی شیبہ سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. اس کا رقم ہے 30922. یہ کہتے ہیں القراء التي عرضت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العام الذی قبض فیہ ہی القراء التي یقرؤها الناس اليوم. عبیدہ کہتے ہیں کہ وہ قرات جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت پیش کی گئی جب آپ آخری سال میں تھے اور اسی میں آپ کی وفات ہوئی. فی العام الذی قبض فیہ, یعنی جس سال میں آپ کی وفات ہوئی اس میں جو قرات آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ وضاحت ہم کر چکے ہیں, بار بار کر رہے ہیں, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے پھر قرآن پڑھ کر سنایا. عرضۂ اخیرہ کی پوری قرات جبریل نے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی. تو یہ بیان کرتے ہیں کہ اس آخری سال میں جس میں آپ کی وفات ہوئی ہے جو قرات کی گئی وہ کون سی قرات ہے؟ عرضۂ اخیرہ کی قرات. کہتے ہیں وہ قرات وہی ہے التی یقرؤها الناس اليوم, جس کو لوگ اب پڑھ رہے ہیں.
اچھا,
یعنی ہمارے زمانے میں اب وہ لوگوں کی قرات بن چکی ہے, لوگوں نے اس کو اختیار کر لیا ہے. میں نے توجہ دلائی تھی کہ یہ دور ہے صحابہ کا, جب تک اس میں سب لوگوں کی قرات کوئی چیز نہیں بنے گی, سب لوگوں کی کتاب کوئی کتاب نہیں بنے گی, اس کو وہ اللہ کی کتاب کی حیثیت سے قبول نہیں کریں گے, تو اجماع اور تواتر کے پہلے مرحلے کی ابتدا نہیں ہو سکتی. تو یہ بات کہ ان کی تعداد کیا تھی, یہ بات کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنایا, یہ بات کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے تھے, یہ بات کہ ان میں سے کوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کر کے نہیں کھڑا ہو گیا, ان کا ایک نظم قائم ہوا, یہ تو اسٹیبلش ہسٹری ہے.
ٹھیک,
یعنی یہ خود تاریخ کے لحاظ سے اجماع اور تواتر پر مبنی تاریخ ہے, نقل الکافہ عن الکافہ کے طریقے پہ آئی ہے. اور یہ اس موقع کے اوپر یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے درمیان جو قرات رائج ہو چکی ہے, جس پر لوگ پڑھتے ہیں, روزانہ تلاوت کرتے ہیں, ہر جگہ ہم ان کو سنتے ہیں, یہ وہی قرات ہے جس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو چھوڑا تھا, اور یہ قرات آخری سال میں ہوئی تھی, اور آخری مرتبہ جبریل امین نے اس قرات کے مطابق قرآن پڑھا تھا. یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ عبیدہ السلمانی.
ٹھیک,
اس کے بعد ایک اور جلیل القدر تابعی ہیں, یعنی صحابہ کا زمانہ اب خاتمے پہ ہے تو ظاہر تابعین ہی بیان کریں گے. یہ ابن سیرین ہے, اور ان کی روایت میں آپ کو سنن سعید بن منصور سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. اس کا رقم ہے 57. کانا جبریل یعارض النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کل شہر رمضان. یہ بھی لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں اسی واقعے کی جانب, اسی تاریخی حقیقت کی طرف, کہ یہ معلوم رہنا چاہیے کہ جبریل ہر رمضان میں قرآن مجید کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معارضہ کرتے تھے. معارضہ کرتے تھے یعنی وہ پڑھتے تھے, حضور سنتے تھے, حضور پڑھتے تھے, جبریل سنتے تھے. اس کو معارضہ کہیں گے عربی میں. کانا جبریل یعارض النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کل شہر رمضان. جبریل امین ہر رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا معارضہ کرتے تھے. فلما کان العام الذی قبض فیہ عارضہ مرتین. چنانچہ جب وہ سال آیا جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو جبریل امین نے یہ معارضہ دو مرتبہ کیا. کالا فرجا تکونا قرات نہ حاضی الرضا الخیرہ. چنانچہ یہی سمجھنا چاہیے کہ جو ہماری اس وقت کی قرات ہے, جس پر ہم اس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں, یہ وہی عرضۂ اخیرہ کی قرات ہے.
ٹھیک,
تو یہ صحابہ میں سے سمرہ بن جندب کی روایت میں نے آپ کو سنا دی, ان تابعین کی روایت بھی بتا دی. یہ سب کیا بیان کر رہے ہیں؟ یہ بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرضۂ اخیرہ کی قرات حاصل کی, پھر اس کو رواج دیا, تو وہ ان کے زمانے تک. ان کا زمانہ کیا ہے؟ صحابہ کا زمانہ ختم ہو رہا ہے, تابعین کا زمانہ شروع ہو رہا ہے. یہ اس موقع کے اوپر, یعنی صحابہ کے زمانے کے آخر میں یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ وہ قرات, وہ عرضۂ اخیرہ کی قرات اب ہماری قرات بن چکی ہے, لوگوں کی قرات بن چکی ہے, اب وہ قرات عامہ ہے. یہ تعبیر بھی آپ بعد میں دیکھیں گے, اور تعبیر یہ اس لیے اختیار کی گئی کہ گویا یہ علم العامہ کو لوگوں کے لیے واضح کر دے. یعنی اب گویا قرآن مجید کوئی علم الخاصہ نہیں ہے کہ دو چار لوگ ہیں, کوئی پادری ہیں, کوئی برہمن ہیں, کوئی مولوی حضرات ہیں, کوئی قاری ہیں, کسی جگہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں. قرآن مجید اب لوگوں کے ہاتھوں میں ہے, لوگوں کے سینوں میں ہے, لوگوں کی زبانوں پر ہے, اور ان کی زبانوں پر جو قرآن ہے اس کی قرآت کیا ہے, وہ عرض اخیرہ کی قرآت ہے. یہ گویا صحابہ کے پورے دور پر انہوں نے تبصرہ کر دیا ہے کہ وہ دنیا سے اب جا رہے ہیں ایک کے بعد دوسرا. ظاہر ہے کہ میں بتا چکا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے ہی 50 سال مکمل ہوں گے تو سب صحابہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. بہت دیر تک صحابہ رہے ہیں, ان میں سے بہت سے لوگوں نے تابعین کا زمانہ بہت دیر تک دیکھا ہے, بلکہ ان میں سے بعض کے بارے میں تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ پہلی صدی کے آخر یا دوسری صدی کی ابتدا تک زندہ تھے. دور صحابہ یعنی جب نظم ان کے پاس ہے, اور ابھی تابعین کے پاس مسلمانوں کا نظم نہیں آیا. تابعین کون ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کرام سے دین سیکھا ہے. تو یہ تابعین کی شہادت بھی سامنے آ گئی, اور ایک جلیل القدر صحابی نے بھی یہ بیان کر دیا کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ تاریخ کو منتقل ہو جانی چاہیے. وہ یہ کہ صحابہ کرام اس میں پوری طرح کامیاب رہے ہیں کہ انہوں نے عرض اخیرہ کی قرات کو مسلمانوں میں رائج کر دیا. اس کے آخر میں آپ وہ بیان بھی آپ سن لیجئے جس میں ایک بڑی شخصیت نے اس ساری صورتحال پر تبصرہ کیا ہے. یہ کون ہے؟ یہ ابو عبد الرحمن السلمی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیدا ہو گئے تھے, ولادت ان کی حضور کی زندگی میں ہوئی, لیکن صحابی کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ انہوں نے دیکھا, نہ اس طرح آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے. اس وجہ سے جلیل القدر تابعین ہی میں ان کو شامل کیا جاتا ہے.
ٹھیک.
ان کی جو شخصیت ہے وہ اس لحاظ سے بڑی نمایاں ہے کہ یہ آنکھوں سے محروم تھے, بینائی سے محروم تھے.
اچھا.
اس کے باوجود قرآن مجید کے پڑھنے, قرآن مجید کے سنانے, قرآن مجید کی قرآت کو آگے منتقل کرنے, قرآن مجید کی تعلیم دینے میں ان کی حیثیت گویا امام الائمہ کی.
اچھا.
بہت بڑی شخصیت ہیں, اور ان کا شمار کبار تابعین میں ہوتا ہے. یہ کیا کہتے ہیں, اور یہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں البرہان فی علوم القرآن سے. یہ آپ جانتے ہیں کہ اس کتاب کا کیا درجہ ہے ہمارے ہاں خاص طور پر علوم القرآن کی کتابوں میں,
زرکشی کی معروف کتاب.
یہ ابو عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں, کانت قرات و ابی بکر و عمر و عثمان و زید ابن ثابت و المہاجرین و الانصار واحدہ. یعنی یہ بات کسی شخص کے لیے باعث تردد نہیں ہونی چاہیے کہ قرآن مجید مختلف قراتوں پر پڑھا جا رہا ہے. یہ بات جان لیں کہ سیدنا ابو بکر کی قرات, یہ دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہو چکا, سیدنا ابو بکر کی قرات, عمر کی قرات, عثمان کی قرات, زید بن ثابت کی قرات, اور یہی کیا تمام مہاجرین اور انصار کی قرات ایک ہی تھی.
اور یہ متصل بات صحابہ کی فرما رہے ہیں.
اس جلیل القدر امام کے بارے میں, ابو عبد الرحمن السلمی کے بارے میں یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ کوئی بعد کے زمانے کے لوگوں میں سے نہیں ہے. میں عرض کر چکا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی ولادت ہو گئی تھی, اور یہ 73-74 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. گویا صحابہ ہی کا پورا دور ہے جس میں انہوں نے قرآن پڑھایا ہے, جس میں انہوں نے لوگوں کو قرآن کا لہجہ سکھایا ہے, اور یہ اس فن کے ائمہ میں سے ہیں, بلکہ امام الائمہ ہیں. کانا قرات و ابی بکر و عمر و عثمان و زید ابن ثابت و المہاجرین و الانصار واحدہ. ابو بکر کی قرات, عمر کی قرات, عثمان کی قرات, زید بن ثابت کی قرات, تمام مہاجرین و انصار کی قرات ایک ہی تھی. ان کے ہاں کسی قرات کے تعدد کا کوئی تصور نہیں تھا. کانو یقرؤون القرات العامہ. وہ کون سی قرات تھی؟ وہ قرات قرات عامہ تھی. یعنی مطلب کیا ہے؟ وہی جو عام لوگوں کی قرآن,
یعنی عوام کی قرآن,
جس میں عام مسلمان قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ ہم نے دیکھا نا کہ تابعین کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اب ہماری قرآت ہو چکی,
قرآتنا,
یہ لوگوں کی قرآت ہو چکی ہے, لوگ اسی قرآت کے مطابق قرآن پڑھ رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اب قرآت عامہ کے مطابق قرآن پڑھتے تھے. قرآت عامہ کون سی قرآت؟ وہیل قرا التی کرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جبریل مرتین فی العام الذی قبض فیہ. یہ وہی قرات ہے. یہ عامہ کی قرات کون سی ہے؟ القرات العامہ. یہ عوام کی قرات کون سی ہے؟ عام مسلمان کس قرات کے مطابق قرآن پڑھ رہے تھے؟ یہ وہی قرات ہے جس پر جبریل امین کے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن پڑھا. یعنی جبریل امین کو قرآن پڑھ کے سنایا. کب؟ اس سال میں جس میں آپ کی وفات ہوئی. یعنی اسی واقعے کا حوالہ دیتے ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے آخری سال میں جبریل کو جس قرات پر قرآن پڑھ کر سنایا تھا یہ وہی قرات ہے جو اب عامہ کی قرات ہے. اور کبھی خیال نہ کریں کہ عامہ کی قرات اور جلیل القدر صحابہ کی قرات مختلف تھی. نہیں, یہی ابو بکر کی قرات تھی, یہی عمر کی قرات تھی, یہی عثمان کی قرات تھی, یہی زید بن ثابت کی, یہی تمام مہاجرین و انصار کی قرات تھی. اور یہ اب قرات عامہ ہو چکی ہے. کہتے ہیں وَقَانَ زَيْدٌ قَدْ شَهِدَ الْأَرْضَ الْأَخِيرَةَ, یہ جو جبریل کو آخری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ قرآن پڑھ کر سنایا, یہ ارضۂ اخیرہ تھا. اور اس ارضۂ اخیرہ میں زید موجود تھے, اس لیے میں نے خاص طور پر ان کا ذکر کیا.
اچھا,
یعنی ظاہر ہے کہ خلفائے راشدین کے ساتھ ان کا ذکر کیا, وہ موجود تھے. وَقَانَ يُكْرِ النَّاس بِهَا حَتَّى مَاتَى, اور زید جب تک زندہ رہے کسی اور قرات پر نہیں, اسی قرات پر لوگوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے. وَلِذَٰلِكَ اعْتَمَدَهُ الصِّدِّيقُ فِي جَمْعِهِ, یہی باعث ہے کہ سیدنا صدیق نے انہی پر اعتماد کیا جب انہوں نے اپنے لیے وہ نسخہ تیار کروایا تھا. وَلِذَٰلِكَ اعْتَمَدَهُ الصِّدِّيقُ فِي جَمْعِهِ وَوَلَّهُ عُثْمَانَ كِتْبَةَ الْمُصْحَفِ, اور عثمان نے, عثمان رضی اللہ عنہ نے جب مصحف کے نسخے تیار کرائے تھے, تحریر کرائی تھی, اس موقع کے اوپر بھی انہی کو ذمہ داری دی تھی, تو اس کی وجہ بھی یہی تھی. یعنی ان کی یہ خصوصی حیثیت ہے کہ ان کو ارضۂ اخیرہ میں شامل ہونے اور جبریل امین سے قرآن سننے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے کا شرف حاصل ہوا. تو اس طریقے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرات کا جہاں تک تعلق ہے, یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ریڈنگ, پھر توجہ دلا دی جائے کہ یہ قرآن مجید کا خصوصی اعجاز ہے کہ دنیا کی کتابوں میں وہ واحد کتاب ہے جس کو جس طرح پیش کیا گیا تو اس کے پیش کرنے والے نے اس کو پڑھا ہے, اور جب پڑھا ہے تو اس قرات کو بھی منتقل کیا گیا ہے, ورنہ دنیا کی کتابوں کا متن ہی منتقل ہوتا ہے, اس کو قاری حضرات پڑھتے ہیں, یعنی پڑھنے والے اپنے طریقے پر پڑھتے ہیں. سب کتابوں کا معاملہ یہی ہے. قرآن کی قرات اس طریقے سے منتقل ہوئی, اور اس طریقے سے ارضۂ اخیرہ کی قرات صحابہ کے دور میں ہر طرف رائج ہو گئی, اور تابعین نے اسی قرات کے مطابق قرآن پڑھنا سیکھا.
ٹھیک, اچھا ایک توضیحی پہلو یہاں پر مختصر پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. یہ جو صحابہ کرام سے آگے منتقل ہوا ہے قرآن, تیسرے مرحلے کی اس دوسری پہلو کو ہم دیکھ رہے ہیں متن قرآن کے بعد قرات کے معاملے کو, ایک بحث کی جاتی ہے کہ اصل کیا تھی صحابہ کے نزدیک, متن اصل تھا, قرات اصل تھی. جو تصویر آپ نے بتائی ہے اس میں تو کسی ایک کو اصل بنانے کی پوری بحث ختم ہو جاتی ہے, اس لیے کہ پیرلل دونوں کام ہو رہے ہیں, متن کا بھی معاملہ ہو رہا ہے, اور متن تو ظاہری بات ہے لکھا اس لیے جا رہا ہے کہ اس کو پڑھا جائے, تو قرات اور متن دونوں ہی پیرلل چل رہے ہیں, اس میں کوئی اوپر کوئی نیچے نہیں ہے.
یہ جو متن کا لفظ ہم نے استعمال کیا وہ تو اس لیے وجود میں آیا کہ لکھا گیا ہے. جب لکھا جائے گا تو لکھنے میں قرات تو نہیں لکھی جا رہی.
جی,
جو عام طور پر کتابیں لکھی جاتی ہیں ان میں بھی متن ہی وجود میں آتا ہے, ٹیکسٹ وجود میں آ جاتا ہے. اس کو پڑھنا کیسے ہے اس پر میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں کہ میں پڑھوں گا, آپ پڑھیں گے. دنیا کی تمام کتابیں, اس وقت بھی عربی زبان میں سینکڑوں کتابیں ہیں. میں ابھی یہ عبارت آپ کو پڑھ کر سنا رہا تھا, اس کو میں پڑھ رہا تھا. یعنی یہ جس نے لکھی ہے اس نے اس کو کس طرح پڑھا تھا یہ میں نہیں جانتا.
جی,
یہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے. تو ایسے ہی سب کتابیں پڑھی جاتی ہیں. قرآن کے معاملے میں یہ اہتمام کیا گیا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے اس کو بھی ہم آگے منتقل کریں گے. تو ظاہر ہے کہ متن اس کی تحریر سے وجود میں آ جائے گا اور پڑھنے کا عمل اس طریقے سے جاری رہے گا. تو دو چیزیں تھیں, یعنی ہم نے پہلے یہ بتایا کہ قرآن کا جو متن تحریر سے وجود میں آیا اس میں صحابہ کرام نے کیا کیا, اور وہ کس طرح سے اجماع و تواتر کے پہلے مرحلے میں لوگوں کو منتقل کیا گیا. اور اب ہم نے یہ دوسری بات بھی واضح کر دی کہ قرات کا معاملہ کیا ہوا, اور صحابہ کے دور کے خاتمے اور تابعین کے دور کی ابتدا میں یہ قرات کس طریقے سے القرات العامہ بن چکی تھی, عوام کی قرات, سب مسلمان اس کو پڑھ رہے تھے, اپنے بچوں کو اس کے مطابق قرآن پڑھا رہے تھے.
ٹھیک,
اس کے بعد اب تیسری چیز کو لیجیے. تیسری چیز کیا تھی؟ لہجہ. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا قریش جن کی زبان میں یہ نازل ہوا ہے ان کا لہجہ بھی آگے منتقل کیا جائے. یہ اہتمام بھی آپ نہیں بتا سکتے کہ دنیا میں کبھی سوچا بھی گیا ہو, لیکن یہ اہتمام بھی ہوا. اور اس میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ پہلے مرحلے میں تو کسی تردد کی ضرورت ہی نہیں تھی, اس لیے کہ قریش کوئی دو چار لوگوں کا نام نہیں تھا, قریش ایک پورا قبیلہ تھا. وہی سب سے پہلے ایمان لائے تھے، وہی لوگ ہیں جن میں سے مہاجرین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا ہراول بنے، یہی وہ لوگ تھے کہ جو بعد میں جب سب کے سب ایمان لے آئے تو عرب کی سیادت ان کو منتقل ہوئی۔ تو ان لوگوں کی قرات یعنی یہ کیسے بولتے تھے، ان کا لہجہ کیا تھا، یہ ظاہر ہے کہ ایک متوارث چیز ہے۔ یعنی لہجہ ایسی چیز نہیں ہوتی کہ یہ مجھے یا آپ کو سیکھنا ہے، اہل زبان تو یہ توارث سے منتقل کرتے ہیں،
ٹھیک،
ایک نسل سے منتقل ہو جاتا ہے دوسری نسل کو، میں جس لہجے میں بات کرتا ہوں میری اولاد کو وہ لہجہ منتقل ہو جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ کسی خاص علاقے میں ہوتے ہیں، کسی خاص گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا لہجہ آگے منتقل ہوتا ہے۔ تو قریش ایک بڑا قبیلہ ہے، اس کے سینکڑوں ہزاروں لوگ موجود ہیں، وہ آگے بول رہے ہیں، عربی زبان بولی جا رہی ہے، لہجے کے معاملے میں ابتدا میں کسی تردد کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر لہجے کا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ نہ بھی منتقل ہو تو اس کا قرآن کے متن، قرآن کے معنی، قرآن کے مطالب کسی چیز پر کوئی اثر نہیں پڑتا،
ٹھیک۔
یعنی اس وقت بھی یہ ہے کہ ہر کتاب ہمارے پاس اس طرح تو نہیں آتی کہ ہم مثال کے طور پر انگریزی زبان کی کتاب ہے تو اسے ہم برطانوی لہجے میں پڑھ رہے ہیں، یا اردو زبان کی کتاب ہے تو اس کو ہم دہلی کے لہجے میں پڑھ رہے ہیں۔ اپنے اپنے لہجے میں لوگ پڑھتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید بھی اگر اس طرح ہوتا تو کوئی فرق واقع نہ ہوتا، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں جیسے آگے جا کے معلوم ہوگا کہ لہجے کے معاملے میں بھی مسلمانوں نے آخری درجے کا اہتمام کیا۔ اس اہتمام کا معاملہ یہ ہوا کہ جیسے جیسے لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے، اب قریش کے علاوہ باقی قبائل کے لوگ بھی مسلمان ہو رہے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ لہجوں میں فرق تھا یہ ہم جانتے ہیں، ہمیں عربی زبان کا جتنا علم ہے اس کی بنیاد پر ہمیں معلوم ہے کہ مختلف قبائل کے لہجوں میں کیا کیا فرق تھے، اس کی تفصیلات آپ کو نحو کی کتابوں میں، اسی طرح ادب کی کتابوں میں مل جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ کا دین صرف عربوں ہی کے لیے تو نہیں رہا، وہ اس سے باہر نکلا، عجم کے لوگ بھی اب اس کو مان رہے ہیں، اس پر ایمان لا رہے ہیں، ان کے لیے بھی قرآن اللہ کی کتاب ہے، انہیں بھی قرآن پڑھنا ہے، انہیں بھی قرآن سیکھنا ہے۔ اب یہ صورتحال ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کا لہجہ تو وہ نہیں ہے، یعنی وہ تو عرب لہجہ بھی نہیں جانتے، کجا یہ کہ قریش کے لہجے کو جانے۔ تو اس دور میں پھر بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے شوق سے آگے بڑھ کر یہ اہتمام کیا کہ وہ لوگوں کو یہ سکھائیں گے۔
اچھا،
یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ضرورت پیدا ہوئی، تو اس ضرورت کے لیے جس طرح آپ اہل علم پیدا ہوتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا، یعنی یوں تو نہیں ہوتا کہ جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں تو کوئی حکومت آتی ہے اور وہ کہتی ہے ہمیں اتنے علماء آپ کے ہاں سے اٹھا لینے ہیں۔ لوگ اپنے شوق سے دین کے عالم بنتے ہیں، لوگ اپنے شوق سے قرآت سیکھتے ہیں، لوگ اپنے شوق سے قرآن حفظ کرتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے آگے بڑھ کر اس کو ایک علم اور فن کے طور پر اختیار کر لیا کہ وہ قرآن پڑھائیں گے، اور جب قرآن پڑھائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے دونوں فائدے حاصل ہوں گے، وہ عرضۂ اخیرہ کی قرات بھی آگے بچوں کو منتقل ہوگی، یا پڑھنے والوں کو منتقل ہوگی، یا نئے مسلمان ہونے والوں کو منتقل ہوگی، اور اس کے ساتھ وہ عرب لہجہ بھی سکھاتے تھے۔ یعنی یہ بتاتے تھے کہ اس میں الفاظ کس طریقے سے ادا کیے جائیں گے، حروف کے مخارج کیا ہوں گے، ان میں کہاں نرمی ہوگی، کہاں شدت ہوگی، یہ سب چیزیں وہ سکھاتے تھے۔ یعنی جو گویا قریش کا لہجہ تھا وہ اب تعلیم کا بھی ذریعہ بن رہا تھا اس کے ساتھ۔ چنانچہ یہی ابو عبد الرحمن السلمی جو ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اس کی ابتدا کی ہے کوفہ میں۔ ان کے بارے میں آپ کو ایک روایت سنا دیتا ہوں، یہ کس نے بیان کیا ہے، یہ السبع فی القرآت کے مصنف ابو بکر بن مجاہد نے اپنی کتاب کی پہلی جلد میں نقل کی ہے۔
جی،
کہتے ہیں کہ اول من اقرا بالکوفہ القراء التي جمع عثمان رضی اللہ تعالی عنہ الناس علیہ ابو عبد الرحمن السلمی، یعنی وہ پہلا شخص، سب سے پہلے جس نے کوفے میں اس قرات کی تعلیم دی جس پر عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا تھا، وہ ابو عبد الرحمن السلمی ہی تھے۔
ٹھیک،
تو یہ گویا ان لوگوں میں سے ہیں۔ اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے شہروں میں بھی ایسے ہی ہوا، یعنی وہاں پر بھی کچھ لوگوں نے اپنے مستقر بنا لیے، وہاں پر بھی وہ تعلیم دینے لگ گئے۔ انہوں نے کیا کیا، یہ ایک طرف تو عرضۂ اخیرہ کی قرات سناتے تھے، اور اس میں یہ بات بھی واضح ہوئی کہ سیدنا عثمان نے جس طریقے سے یہ اہتمام کیا کہ قرآن کا املا ایک ہو جائے، بالکل اسی طریقے سے یہ کردار بھی ادا کیا کہ قرات کے معاملے میں بھی جگہ جگہ قاری جائیں اور وہ لوگوں کو تعلیم دیں۔ گویا صحابہ کرام نے خاص طور پر اہتمام کیا کہ اب قرآن مجید کی قرات بھی سکھائی جائے اور اس کا لہجہ بھی سکھایا جائے.
ٹھیک,
تو یہ لہجہ سکھایا جاتا تھا. یہ لہجہ ہے جو ہم آج بھی سیکھتے ہیں. ہمارے ہاں جب بچوں کو تجوید سکھائی جاتی ہے تو یہ کیا چیز ہے, آپ نے دیکھا ہوگا نا, ان کو بتایا جاتا ہے کہ مخارج کیا ہے,
غنہ کیسے کرنا ہے,
حروف کی آوازیں کہاں سے نکلنی ہیں, یعنی اگر کوئی لفظ بولنا ہے یا اس کے حروف ادا ہونے ہیں تو ان کا ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا. تو یہ طریقہ کیا ہے, اس میں معیار کیا چیز ہے, وہی قریش کا لہجہ, وہی عرب لہجہ. یہ ہم آج بھی اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں, اس کی ابتدا اس طریقے سے کر دی گئی تھی. اس کے ساتھ اب تینوں چیزوں پر ہم نے تبصرہ کر دیا, یعنی متن کا معاملہ صحابہ کرام کے زمانے میں کیا ہوا, قرات کو کس طریقے سے منتقل کیا گیا یہاں تک کہ وہ القرات العامہ ہو گئی, اور لہجے کے معاملے میں کیا اہتمام کیا گیا, اس پر تیسرا مرحلہ پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے.
اب جب تیسرا مرحلہ پایہ تکمیل تک پہنچا, صحابہ کرام نے قرآن مجید کا متن, اس کی قرات اور پھر اس کے لہجے کو کیسے پوری کی پوری جماعت کی حیثیت میں آگے منتقل کیا ہے, اور یہ پہلو بھی اس سے واضح ہوتا ہے کہ بالکل ابتدا ہی میں پورے کے پورے معاشرے کی سطح پر یہ چیز انیشیٹ ہو رہی ہے. آگے بڑھائیں گے اس بحث کو, جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے بعد چوتھا مرحلہ کیا ہے, صحابہ کرام کے بعد جب یہ تابعین تک پہنچ گیا تو اس کے بعد کیا ہوا, ہم تک یہ قرآن کیسے پہنچتا ہے, اس پورے باب میں کیا چیزیں ہیں جو پیش نظر رکھنی چاہیے. بحث آگے بڑھے گی, وقت یہاں ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.